اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر اور آیت نمبر 42 سے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، ہم شروع کریں گے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، یہ مضمون آ رہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اور اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو، ہی نہ موتیہا، یعنی اس کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، اور ان کی جو نہیں مرتی، یعنی ان کی روحیں نیند میں ضبط کر لیتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو نیند کی حالت میں اللہ واپس لے لیتا ہے اور روحیں قبض کر لیتا ہے، اور بعض کی جو ہے وہ صرف وقتی طور پر ان پر نیند طاری ہوتی ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، بس وہ روک لیتا ہے اس کو جس پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے موت کا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بھیج دیتا ہے دوسروں کو، یعنی دوسروں کی روحوں کو، ایک مقررہ وقت تک۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں بھی ہیں نشانیاں، لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ روح جو ہے یہ متشابہات میں سے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نیند کے وقت بھی روحوں کو لے لیا جاتا ہے، اور پھر جنہیں اللہ جن پر موت طاری کرتا ہے ان کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں، اور جنہیں ابھی کچھ مہلت دیتا ہے ان کی روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ شفاعت کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا سفارشی؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، اے نبی کہہ دیجئے اگر تو وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کچھ بھی، ولا یاقلون، اور وہ عقل بھی نہیں رکھتے۔ قل للہ الشفاعت جمیعا، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے اختیار سفارش کا کل کا کل۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ شفاعت کا کانسیپٹ جو ہے کہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جا کر کہتے ہیں تھانے دار صاحب سے کہ یہ آپ نے غلط آدمی پکڑ لیا، میں ضمانت دیتا ہوں اس کی، یہ بالکل صحیح آدمی تھا اور یہ شریف آدمی ہے، آپ کے لوگوں نے غلط بندہ پکڑ لیا، تو میری سفارش قبول کریں۔ تو اللہ سے کون ایسے کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ سے مغالطہ ہو گیا یا غلطی ہو گئی؟ اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اس لیے اصل میں وہ سفارش کا جو کانسیپٹ یہاں پر ہے وہ تو وہاں چل ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، آپ سفارشی فون کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی بڑا قابل ہے، آپ نہیں جانتے، اسے رکھ لیں اپنے یہاں، تو یہ سفارش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سے کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں، میری سفارش لینا۔ تو اس لیے وہ سفارش نہیں ہے، سفارش ہوگی اعزاز کے طور پر چند لوگوں کے، جس میں انبیاء ہیں اور نیک لوگ ہیں، اور اسی طرح جن کے لیے اللہ چاہے گا ان کے لیے یہ حضرات سفارش کریں گے، لیکن دونوں طرف اللہ کا حکم ہوگا۔ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی اللہ کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ مشرکین کی ایک علامت بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے صرف ایک اللہ کا۔ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو گویا بچھ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے من گھڑت خداؤں کا، تو فرمایا اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بس آپ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سناتے رہیں اور لوگوں کو کہتے رہیں جو مرضی کرتے رہو، بس جنت تو لکھ دی گئی ہے تمہارے لیے، فلاں جو ہے بچا لے گا، فلاں بچا، اب خوش ہیں سب لوگ کہ یہ جو ہے مولوی صاحب نے اچھی بات کی۔ لیکن جب آپ ڈرائے لوگوں کو کہ بھئی کوئی سفارشی وہاں نہیں ہوگا، اور اپنے ایمان کا پاس کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، ورنہ نجات نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں عجیب سخت باتیں۔ تو یہ علامات یہاں بیان ہو رہی ہیں مشرکین کی۔ ایک اللہ کا بات کیا جاتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے، اور من گھڑت خداؤں کی باتیں کی جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ آگے جتنے ابھی تک اللہ کی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں ان سب کا حاصل بیان ہو رہا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، اور جاننے والے غیب اور حاضر کے، انت تحکم بین عبادک، اور آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف میں پڑے ہیں، بالآخر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے گا۔ اور بیان ہو رہا ہے کہ آخرت کے نتائج کیا ہوں گے، فدیہ دے کر سفارش سے کوئی وہاں نہیں بچ سکے گا۔ ولو انا للذین ظلم، اور اگر میسر ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، معافلات جمیعوں و مثلہ معاہ، جو کچھ زمین میں سب کا سب اور اسی جیسا اور بھی، لفتدو بہی، تو وہ فدیے میں دے ڈالیں گے اس کو، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے اس برے عذاب سے بچنے کے لیے. دنیا میں بھی ہوتا ہے جب سزا ہوتی ہے یا مصیبت میں آدمی آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس مصیبت سے کیسے بچوں، کچھ پیسے خرچ کر کے بچ سکتا ہے تو بچ سکتا ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پوری دنیا اس جیسی اور بھی اتنا بھی ان کے پاس ہو تو یہ سب دے کر اس عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّن اللَّهِ، اور ظاہر ہو جائے گی ان پر اللہ کی طرف سے وہ عذاب کی کیفیت، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ جن کا انہیں کوئی خیال اور گمان بھی نہ تھا. فرمایا وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر وہ تمام جو ہے برائیاں جو انہوں نے برے اعمال کیے اس کی، وَحَاقَ بِهِمْ، اور آ پکڑے گا ان پر، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں. دنیا میں ڈرایا جاتا ہے تو وہ مانتے نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے آخرت میں انہیں جو ہے مہلت نہیں ملے گی اور انہیں وہ عذاب آ پکڑے گا. پھر آگے انسان کی ناشکری اور احسان فراموشی کا بیان ہے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم عنایت کرتے ہیں اسے اپنی نعمتوں میں سے کچھ، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو کہتا ہے مجھے تو یہ ملی ہے میرے علم کی وجہ سے. اب اللہ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اپنی بگاڑتا ہے شان. بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. تو دنیا میں کوئی خیر کا ملنا یا کسی شر کا ملنا یہ اصل میں ذریعہ امتحان ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، متفق علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دنیا کھول نہ دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھولی گئی تھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا میں فراوانی ہوتی ہے، عیش عیاشیاں ہوتی ہیں، اور تکلیف اللہ اٹھا لیتا ہے، سہولیات دے دیتا ہے، پھر اصل امتحان ہوتا ہے. تو اصل میں لوگ کہتے ہیں جب تنگ دست ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے، دعا کیجئے اللہ امتحان سے نکال لے، لیکن یہ امتحان نہیں ہے. اصل امتحان ہی وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دیتا ہے اور وسائل دے دیتا ہے اور سہولیات دے دیتا ہے، امتحان تو اب شروع ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں اللہ سے. آگے سابقہ مشرکین کا انجام بیان ہو رہا ہے. قد قال الذين من قبلهم، اور بے شک کہہ چکے یہی بات وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فما اغنا عنهم، بس نہیں کام آیا ان کے، ما کانوا یکسبون، جو کچھ گناہ وہ کما کر گئے، جو انکار کرتے رہے حق بات کا، کچھ کام ان کے نہیں آیا. اب موجودہ مشرکین کا بھی انجام بیان ہو رہا ہے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس پہنچے گا ان کو ان کی بدعمالیوں کا برا نتیجہ. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، یعنی ان میں سے بھی، اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان قریب پہنچ کر رہے گا برا نتیجہ انہیں ان کی کمائی کا. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں، یعنی وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے عذاب دینے سے. آگے بیان ہو رہا ہے یہ مال و دولت اور روزی میں کشادگی دینا، تنگی کرنا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ صرف اللہ کا کام ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپت اللہ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، یعنی رزق کو کشادہ کرنے اور کم کرنے میں بھی. لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آگے پہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ذکر آ رہا ہے، اور پورے قرآن کی سب سے حوصلہ افزا ترین آیت میرے آپ کے لیے، ایسے لوگ جنہوں نے گناہ پر گناہ کیے ہوئے اور زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہو، تو ان کے لیے حوصلے کا بہت ہی شاندار مقام ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ایک تو بعض بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو گناہ کا کوئی الٹرنیٹو نہیں بتاتے، گناہ ہو گیا تو ہو گیا، وہ کہتے ہیں اب تو چکر ہو گیا، اس کا مزہ، اس کا وبال، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. انسان اگر ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور توبہ کر لے تو ساری زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میرے گناہ تو اتنے ہیں, پتہ نہیں اللہ معاف کرے یا نہ کرے, تو کیسے معاف ہوں گے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو اس کا جملہ بڑا تواضع اور عاجزی والا ہے کہ یہ آدمی بڑا جو ہے عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ بڑا متکبر شخص ہے, یہ اپنے گناہوں کو اللہ کی مغفرت سے بڑھ کر سمجھتا ہے, تو یہ بھی تکبر ہے. تو کبھی بھی اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کے آگے زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے. وہ تو ایک لہجہ نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کو زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. اس لیے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی فرما دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہرگز مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ تعالیٰ بخش دے گا گناہ سب کے سب, انہ ہو الغفور الرحیم, اور بے شک وہ اللہ تو بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت جو ہے اس حوالے سے بہت زبردست ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس آیت کے بدلے پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے وہ بھی گوارا نہیں ہے, یعنی اگر اس کے بدلے یہ سب مل جائے تو اس سے زیادہ عزیز یہ آیت ہے. اور پھر ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بشارت مشرک کے لیے بھی ہے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے, پھر آپ نے تین دفعہ فرمایا ہاں مشرک کے لیے بھی, ہاں مشرک کے لیے بھی, ہاں مشرک کے لیے بھی, یعنی شرک جیسا بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر آدمی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے. البتہ توبہ کی شرائط ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ان یقلع عن المعصیہ, گناہ کو ترک کر دے. یوں توبہ نہیں ہوتی کہ فلم دیکھتا جا رہا ہے استغفر اللہ کی تسبیح جو ہے پھیرتا جا رہا ہے, یہ کیا توبہ؟ پہلے گناہ کو ترک کرو, اسے چھوڑو. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ گناہ پہ ندامت ہو, دل میں شرمندگی ہونی چاہیے. بعض احادیث میں تو اسی شرمندگی کو ہی جو ہے وہ توبہ کہا ہے. انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ دل میں غم ہو تو کہیں دل نہیں لگتا اسے, اور دل خوش ہو تو خزاں بھی بڑا اچھا اسے موسم لگتا ہے. تو دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابا کیا ہوا عالم بیابا ہو گیا. تو اسی طرح آدمی ذرا غور کرے کہ اگر بچے ناراض ہو جائیں روٹ جائیں تو کیسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے, پریشان ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دے سکا تو جو وہ چاہتے تھے, مجھ سے ناراض ہیں. اسی طرح بیوی ناراض ہو جائے روٹ جائے تو نہ آفس میں دل لگتا ہے نہ گھر میں. لیکن مولانا رومی کہتے ہیں اے کہ صبرت نیست از فرزند و جان, کہ تم صبر نہیں کر پاتے اپنی بیوی بچوں کی ناراضگی پہ, صبر چوں داری ذرب بھی ظلمن, لیکن اتنے احسان فرمانے والے اللہ کی ناراضگی پر تمہیں کوئی خلش نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. تو اللہ کی ناراضگی پر بھی اندر سے کڑن ہونی چاہیے, دل تنگ ہونا چاہیے, غم ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا, اور یہ دوسری شرط ہے. اور اسی طرح پھر تیسری شرط ہے اَن یعظم عظماً جازماً, اللہ لا یعود الی مثلہا ابدا, پکا عزم کرے کہ میں اس گناہ کو اب دوبارہ کبھی نہیں کروں گا. تو ان تین شرائط کے ساتھ جب بھی توبہ کی جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں, خواہ آدمی 70 مرتبہ گناہ کرے 70 مرتبہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ قبول کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ شرائط پوری کی جائیں. دو شرائط اور بیان ہوتی ہیں, ایک یہ کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے, کسی کے 1,00,000 مار لیے, کسی کے 5,00,000 مار لیے, اب واپس کرے انہیں پیسے اور کہے کہ بھائی میں قصور کیا تمہارا, یہ تمہارا حق تمہیں واپس دیتا ہوں, مجھے معاف کر دو, میری طرف سے زیادتی تھی. اور اگر کنگالی ہے کہ لوگوں کے کھائے ہوئے مارے ہوئے پیسے ان کے حقوق جو اس نے توڑے ہیں وہ ادا بھی نہیں کر سکتا انہیں, تو ایسے ہی جا کر ان سے معافی مانگے, یہ چوتھی شرط ہے. اگر کسی اور کا حق مارا ہے تو جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی. اور اسے بڑا اچھا ایک ہمارے ساتھی نے بیان کیا تھا کہ جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک پن ہے جو اس کے جسم میں گھس جاتی, پیوست ہو جاتی, جس طرح آپ کے جسم میں اگر کوئی سوئی چبھ جائے وہ آپ کو تکلیف دیتی رہے گی, اور اس کی تکلیف سے نکلنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا, اس پن کو نکال کر پھینکنا ہوگا. تو اصل میں یہ جو دوسروں کے ساتھ آدمی نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں تو اس وقت تو مزے لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ضمیر اس کو چوکے لگاتا رہتا ہے.
तो हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि बचपन में गए चाट वाले के पास 10-12 दोस्तों को लेकर, सब ने चाट खाई फिर एक एक कर कर निकल लिए और किसी ने पैसे नहीं दिए, सब रफू चक्कर हो गए। कह रहे हैं कि वो तो मज़ा तो बहुत आया चाट में, लेकिन बाद में कुड़हन थी दिल के अंदर और वो अजीब सी बेचैनी थी, बेकरारी थी, तकलीफ थी। चुनाचे 5-6 साल बाद फिर गए उस छोले वाले और चाट वाले के पास, उसके हाथ जोड़े, कहा कि ये मैंने किया, ये लो तुम अपने पैसे वापस ले लो। उसने कहा मुझे तो याद भी नहीं है। उसने कहा तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है, मैंने किया था ऐसा, ये लो ये अपने पैसे वापस लो। और कहते जब मैंने पैसे दे दिए उसके और फिर मेरे दिल में आकर इत्मीनान हो। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए, यहीं पर अपने गुनाह बख्शवा लें क़यामत के दिन, वरना कोई बख्शने के लिए तैयार भी नहीं होगा, वहाँ की करेंसी वैसे भी नेकियाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जानते हो मेरी उम्मत में मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा कि हम तो मुफलिस उसे समझते हैं जिसके पास माल और दौलत ना हो। आपने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन पहाड़ जैसी नेकियाँ लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का हक तल्फ किया होगा, इसलिए बहुत सारे दावेदार खड़े हो जाएंगे और उसकी नेकियाँ दावेदारों को दे दी जाएंगी, यहाँ तक कि उसकी नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दावेदार अभी भी बाकी होंगे। चुनाचियों जिनका दावा होगा उनके गुनाह इसकी झोली में डाल दिए जाएंगे, और जब सारा फैसला हो जाएगा तो वो जो पहाड़ जैसी नेकियाँ ख़त्म, उल्टा गुनाहों का गत्थर तैयार, चुनाचे जहन्नुम वासिल कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला इस बुरे अंजाम से हमें बचाए और हमें वाकई सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए मिशकात शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है, कुल्लु बनी आदम खताउन, आपने फरमाया कि सारे आदम के बच्चे गुनाहगार हैं, व खैरुल खताउना तवाबुन, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार हुए हैं जो बहुत तौबा करने वाले। इसी तरह एक मौके पर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को अपने उन बंदों से ज़्यादा मोहब्बत है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को फितनों में डालता हो और बहुत ज़्यादा तौबा करता हो, यानी गुनाह भी कर रहा है और फिर हर दफ़ा तौबा भी करता है। बिल्कुल वही कैसी होता है जैसे वालदैन के बच्चे होते हैं, एक बच्चा बिल्कुल सीधा साधा है, कुछ नहीं करता, एक शरारती बच्चा है, लेकिन बार बार शरारत भी करता है और वालदैन की तरफ पलटता है, बार बार माफ़ी भी मांगता है उनसे, तो उससे ज़्यादा एक ताल्लुक होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह ने माजे शरीफ की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिना ज़म्बी कमाल अज़म्बा लहु, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो, और क्या चाहिए। फिर हम सूरह फुरकान में पढ़ा है कि अल्लज़ीना ताबा वमन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, वो जो जिसने तौबा की, ईमान लाया, नेक अमाल किए, तो हम उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। तो और क्या चाहिए भाई, गुनाह आदमी ने किए हों और अल्लाह ताला उन्हें मिटाकर नेकियों में तब्दील कर दे, तो ये काम आज मुमकिन है। देखिए क़यामत के दिन जब नामा अमाल हाथ में आएगा, इंसान परेशान हो जाएगा, वो सारे गुनाह लिखे हुए होंगे जो उसने ज़िंदगी भर किए, उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन आज मौका है, आज अगर हम अल्लाह से तौबा कर लें वो सारे गुनाह अल्लाह ताला मिटा देते हैं सब, बल्कि यहाँ तो कहा गया कि उन गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। बस एक रिवायत और सुनाकर आगे बढ़ूँगा, बुखारी मुस्लिम दोनों में ये रिवायत मौजूद है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था जिसका, ये मैंने सुनाया मैं पहले, ऊँटनी वाला एक शख्स था जिसका सारा सामान, चले फिर सुन लीजिए। तो आपने फरमाया कि एक शख्स था जिसका सारा सामान, खाने पीने का भी और तिजारत का भी, वो ऊँटनी पर था और एक बियाबान से गुजर रहा था। अब बियाबान में दूर दूर रेत उड़ती है, तो थक गया सफ़र में, एक जगह उसे साया नज़र आया, वहाँ जाकर लेट गया, उसकी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद आँख खुली तो ऊँटनी गायब। अब बड़ा परेशान हुआ, हर तरफ लको दख सहरा है, ऊँटनी है नहीं, ना खाना ना पानी, अब मौत जो है वो नज़र आने लगी। थोड़ी देर तक तो दौड़ धूप करके ऊँटनी तलाश करता रहा, फिर मायूस होकर वहीं आकर लेट गया और मौत का इंतज़ार करने लगा, मौत के अलावा कुछ था नहीं। फिर आँख लग गई उसकी, थोड़ी देर बाद आँख जो खुली तो क्या देखता है, ऊँटनी सामने खड़ी, भाग के गया, उसकी रस्सी पकड़ ली ऊँटनी। अब ज़िंदगी की उम्मीद बढ़ाई, खाना भी है उस पर लदा हुआ है, पानी भी है, सामान भी मिल गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हदीस में आता है कि खुशी में जो अल्फाज उसके मुँह से निकले, अगर मैं और आप कहें तो कुफर है वो। उसने कहा कि अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। कहना ये चाहता था कि अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, बिल्कुल उल्टी बात कह गया। वजह ये थी कि खुशी में ठिकाना ही नहीं था, अकल ही जो है उसकी जो है पूरी अपनी जगह पे नहीं थी। تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس اونٹنی والے سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے آسان رستہ کیا ہوگا، ساری زندگی کے گناہ ایک سیکنڈ نہیں لگتا توبہ کرنے، بس یہ تین کام کرنے، گناہ ترک کر دے، دل میں شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، پھر بھی اگر ہو جائے تو دوبارہ ارادہ کرے اب نہیں کروں گا۔ تو شکست ارادہ شکست توبہ نہیں، تو یہ شرائط پوری کرتا رہے اور بار بار توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ بہت بخشنے والا۔ تو یہ سب سے حوصلہ افزا آیت ہے قرآن کی کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ آگے فرمایا وانیبو الی ربکم، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، واسلمو لہو، اور اسی کی فرما برداری اختیار کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے۔ آگے اتباع قرآن کا ذکر، گویا یہ وہ عذاب آنے سے پہلے کے کام ہے، توبہ کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اور توبہ کا دروازہ بھی اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ انسان عذاب کو نہ دیکھ لے، مشرق سے سورج کا نکلنا یہ توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اسی طرح نزع کی کیفیت طاری ہونا، موت نکلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس سے بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو بڑا نادان ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پر جو ہے وہ توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے کہ ابھی زندگی ہے، ابھی زندگی ہے، کیونکہ موت تو اچانک پکڑ لے گی، پھر موقع نہیں ملے گا توبہ کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں۔ تو اصل میں یہ امت کو پیغام ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے مسلسل۔ آگے پہلی چیز یہ آ گئی تھی، یعنی اللہ کے عذاب سے پہلے پہلے کیا کام کرنے، نمبر ایک توبہ، نمبر دو اللہ کی طرف رجوع کرنا، نمبر تین اللہ کے احکامات ماننا، اللہ کے آگے سر جھکا دینا، اور نمبر چار فرمایا وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اور پیروی کرو ان اچھی باتوں کی جو نازل کی گئی ہیں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، من قبل ان یاتیکم العذاب بختہ، اس سے پہلے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو۔ آگے پھر توبہ نہ کرنے والوں کی حسرتوں کا بیان ہے، فرمایا نمبر ایک ان تقول نفس، کہیں کہنے لگے کوئی شخص یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حق میں، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور میں تو رہ گیا بڑے نقصان اٹھانے والوں میں۔ تو یہ حسرت والے الفاظ ہمارے زبان سے نہ نکلنے ہوں، آج اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اسی طرح ان کی دوسری حسرت وَتَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي، اور یا وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کر دیتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو کاش کہ میں ہوتا متقین میں سے۔ اور تیسری حسرت کا ذکر آ رہا ہے او تقول حین ترى العذاب، یا وہ کہنے لگے جب وہ دیکھیں عذاب کو، لو ان لی کرا، کاش کہ میرے لیے ممکن ہوتا دوبارہ دنیا میں لوٹنا، فاکون من المحسنین، تو میں ہوتا بڑا نیک آدمی۔ او بھائی ابھی نیکی کرو، دوبارہ کسی کو نہیں یہاں موقع ملنا، سوائے ان حسرتوں کے پھر کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے اور آج زندگی کی مہلت ہے، آج سانس چل رہی ہے، کب اللہ روک دے یہ بھی نہیں معلوم، جس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسباب عذاب بیان ہو رہے ہیں، بلا قد جاءت کا آیاتی، کیوں نہیں آ چکی تھی تمہارے پاس میری آیتیں، فکذبت بہا، بس تم نے انہیں جھٹلایا، واستکبرت، اور تکبر برتا، وکنت من الکافرین، اور تم تو تھے ہی انکار کرنے والوں میں سے۔ تو یہ جرائم ہیں جو خدا خواستہ انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ آگے انجام آخرت بیان ہو رہا ہے، پہلے برا انجام بیان ہو رہا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى، اور روز قیامت آپ دیکھیں گے، الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ، ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو، وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے ہوں گے سیاہ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، دنیا میں بڑا تکبر کرتے تھے، وقت ہی نہیں تھا اللہ کی کتاب کے لیے، ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے دین کو سیکھنے کے لیے، شریعت معلوم کرنے کے لیے، اللہ کیسے طریقے کو پسند کرتا ہے کیسے نہیں، کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت، بس ٹھیک ہے جیسے زندگی گزاری۔ تو فرمایا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا ایسے لوگوں کا جہنم میں۔
اس کے ساتھ ہی پہ اچھے لوگوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ ان کو جو بچتے رہے جو ہے شرک سے ان کی کامیابی کے ساتھ، لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، اور نہیں چھوئے گی انہیں کوئی تکلیف، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اس روز. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آگے پھر صفات باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل، اور وہی ہر شے کا وکیل ہے یعنی اس کا نگہبان ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. فرمایا قل افغیر اللہ تامرونی اعبد، اے نبی کہیے کیا غیر اللہ کی تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں، ایوہ الجاہلون، اے جاہل لوگوں، ولقد اوہی آئی لائک، اور بے شک وہی کیا جا چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو گزرے آپ سے پہلے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کیا، لا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے تمہارے سارے اعمال، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ہوگے خسارہ اٹھانے والوں میں سے. فرمایا بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ اسی اللہ کے شکر گزار. عظمت شان باری تعالیٰ کا بیان، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. انہوں نے اللہ کو بھی ایک بادشاہ کی طرح گردانا، اللہ کے ساتھ بھی وہ ساری کمیاں کوتاہیاں منسوخ کر دی جو بادشاہوں میں ہوتی ہیں، اللہ کے بھی لاڈلے لاڈلیاں قرار دے دیں جیسے بادشاہ کے شہزادے شہزادی ہوتے ہیں، اللہ کے بھی جو ہے وزراء قرار دے دیے جیسے بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں اور مشیر ہوتے ہیں جن سے بادشاہ مشورے لیتے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، والارض جميعا قبضته، اور زمین سب کی سب اللہ کے قبضے میں، اللہ کی مٹھی میں، یوم القیامہ یعنی روز قیامت میں بھی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ، بہت ہی بلند و بالا ہے اس شخص سے جو اس کے ساتھ گڑتے ہیں. آگے پھر احوال قیامت آ رہے ہیں اور اسی پہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور سور پھونکنے کا بیان، پہلی دفعہ جو سور ہوگا، نفقۃ الاولی، ونفخ فی السور، اب پھونکا جائے گا سور، فصاعق من فی السماوات و من فی الارض، تو بے ہوش ہو جائے گا، یہ موت کی بے ہوشی ہے، جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے. تو جو فرشتے عرش باری تعالیٰ کو تھامے ہوئے ہوں گے وہ زندہ رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، پھر ایک وقت آئے گا ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی. ثم نفخ فیہ اخرى، پھر پھونکا جائے گا سور میں دوسری بار، فاذا هم قیام ینظرون، پھر وہ یک یک کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، موت کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کر دیا جائے گا. پھر روز محشر کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، واشرقت الارض بنور ربها، اور چمک اٹھے گی زمین یعنی وہ میدان حشر جو ہے وہ اپنے رب کے نور سے، ووضع الکتاب، اور رکھ دی جائے گی کتاب یعنی نام اعمال، وجیء بالنبیین والشہداء، اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ، گواہ میں امتی بھی ہیں اور گواہ میں فرشتے بھی ہیں، اور دیگر ہمارے اعضا بھی گواہی دیں گے ہمارے خلاف، یہ زمین بھی ایک گواہ ہوگی. تو فرمایا وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جزائے اعمال کا ذکر آ رہا ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور جو ہے پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا ہوگا، جو اس نے عمل کیا ہوگا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. آگے کافروں کی جہنم کی طرف روانگی کا منظر کھینچا جا رہا ہے، وسیق الذین کفروا، اور ہاکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس طرح جانوروں کو ہاکا جاتا ہے، الی جہنم زمرا، یعنی جہنم کی طرف گروہ گروہ کر کے، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے،
فتحت ابوابها تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے, جیسے جیل پر پہنچنے پر جب قیدی جیل کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس کے دروازے کھلتے ہیں. وقال لهم خزنتها اور پھر پوچھے گا ان جہنمیوں میں سے, جہنم کا داروغا ان کا, سورہ زخرف میں آگے ہم پڑھیں گے مالک ان کا نام ہے, الم یاتکم رسول منکم وہ پوچھیں گے نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہی میں سے رسول, یتلو علیکم آیات ربکم جو پڑھ کر سناتے تم پر تمہارے رب کی آیات, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں ڈراتے آج کے اس دن کی ملاقات سے, اس پر مجرموں کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اقرار جرم کے. قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں, ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن ثابت ہو چکا تھا حکم عذاب کا کافروں پر. آگے پھر متکبرین کا ٹھکانہ بیان ہو رہا ہے, قیلت خلو ابواب جہنم ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے, خالدین فیہا اب اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ, فبئس مثوى المتکبرین بس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اب بار بار آ رہا ہے تکبر سے ایک مراد ہوتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور ایک مراد ہوتا ہے حق سے منہ موڑنا, جو توجہ نہ دے دین پر شریعت پر نبی پر کتاب پر وہ بھی متکبر کہلاتا ہے قرآن کی نظر میں. تو فرمایا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا. اب متقین کی جنت کی طرف آمد کا ذکر ہے, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا اور لے جائے جائیں گے وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ گروہ کر کے, حتی اذا جاؤوها یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جنت کے پاس, وفتحت ابوابها تو کھلے ہوئے ہوں گے جنت کے دروازے, جیسے مہمانوں کے ویلکم کے لیے پہلے سے دروازے کھول کر رکھے جاتے ہیں. وقال لهم خزنتها اور کہیں گے ان سے جنت کے رکھوالے یعنی کہ بان, سلام علیکم طبتم کہ سلام ہو تم پر اور جو ہے تم گویا پاک ہوئے گناہوں سے, فادخلوها خالدین پس اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لیے. وقال الحمد للہ متقین کا اظہار شکر بیان ہو رہا ہے اور وہ سب کہیں گے کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے, الذی صدقنا وعدہ جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ, وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور وارث کر دیا ہمیں زمین کا, نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ کہ اب ہم رہیں گے جنت میں, حَيْثُ نَشَاءُ جہاں چاہیں گے, فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ بس کیسا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. آگے پھر فرشتوں کے درمیان جو اختلافات ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے اور ان کے اجلاس حساب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو, حافین من حول العرش وہ حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے عرش باری تعالیٰ کے ارد گرد, یسبحون بحمد ربہم اور تسبیح پڑھ رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ, وقضی بینہم بالحق اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بھی حق سے, جو ان کی مختلف رائے تھی کہ انسان کو پیدا کرنا اچھا ہے یا برا ہے. بالکل ابتدا میں ہم نے سورہ بقرہ میں سنا تھا فرشتوں نے کہا تھا یہ تو خون بہائے گا فساد مچائے گا, اللہ نے کہا تھا میں بہتر جانتا ہوں تم سے. اس طرح کے جو ان کے سارے اشکالات تھے سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے حق کے ساتھ ان کے درمیان. وکیل الحمد للہ اور سب کہیں گے کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. آگے سورہ مومن مکی صورت ہے, موضوع اس کا ہے توحید فی الدعا صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو, اور اس میں ایک بڑا بلیغ جو ہے وہ تقریر آ رہی ہے مومن آل فرعون کی, اور اتنی طویل تقریر ہے جو قرآن میں کسی نبی کی بھی اتنی طویل تقریر جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی جتنی اس شخص کی جو آل فرعون میں سے تھا لیکن ایمان لے آیا تھا. تو ابتدا میں جو ہے صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اب سات صورتیں آ رہی ہیں سورہ مومنون سے سورہ احقاف تک, اور ساتوں کے شروع میں یہ حامیم حروف ہیں اس لیے انہیں حوامیم کہتے ہیں. تو حوامیم میں سے یہ پہلی سورت, تنزیل الکتابی من اللہ نازل ہوئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے, العزیز العلیم جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی پوری کر سکتا ہے وہ زبردست ہے اور علیم بھی ہے. دعا میں اصل چیز ہوتی ہے رقت, تو گویا اگر رقت کی وجہ سے تم دعا نہیں بھی کر سکے تو اللہ کو معلوم ہے تمہاری کیا ضرورت ہے تمہاری کیا حاجت ہے. فرمایا غافر الذنب، اللہ تعالیٰ کی کئی شانوں کا ذکر آ رہا ہے، پہلی شان العزیز بیان ہوئی، دوسری شان العلیم بیان ہوئی، اور تیسری شان آ رہی ہے غافر الذنب، وہ بخشنے والا ہے گناہوں کا، نمبر چار وقابل التوب، اور قبول کرنے والا ہے توبہ کا، نمبر پانچ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، نمبر چھ ذی طول، بڑے فضل والا ہے، نمبر سات لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آگے کفار کو مہلت دیے جانے کا ذکر ہے. ما یجادلو فی آیات اللہ، اور نہیں جھگڑا کرتے آیات الہی کے بارے میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، فلا یغررک، پس نہ آپ کو دھوکے میں ڈال دیں، تقلبہم فی البلاد، ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سازشیں، ان کا مکر و فریب کفر کے لیے، شرک کے لیے، یا آپ کو کسی جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ سب جو ہے برباد ہونے والے، کافروں کا برا انجام آگے بیان ہو رہا ہے. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، اور جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے، والاحزاب من بعدہم، اور بہت سے لشکروں نے ان کے بعد، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور اہل مدین وغیرہ، وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا، قتل کرنے کا، وجادلوا بالباطل، اور لگے جھگڑا کرنے جھوٹی باتوں سے، لیدحضوا به الحق، تاکہ لڑکھڑا دیں اس کے ذریعے سے حق کو، فاخذتهم، پس ہم نے پکڑ لیا ان سب کو، فکیف کان عقاب، پس کیسا تھا ہمارا گرفت کرنا، ہمارا عذاب. تو یہ تو دنیاوی انجام ہے کہ اللہ نافرمانوں کو گرفت فرماتے ہیں دنیا میں، اخروی انجام آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ثابت ہو گئی بات، یعنی عذاب کا وعدہ آپ کے رب کا، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جو کافر ہیں، مشرکین مکہ، یا ہر دور کا وہ آدمی جو اللہ کا، اپنے رسول کی تعلیمات کا، آخرت کا انکار کرے، اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا کہ وہی ہیں دوزخ والے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے. آگے فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے. فرشتوں کا پہلے ہم نے سمجھا تھا کہ ان کا اصل مقام کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے صفے بنائے ہاتھ باندھے کھڑے، وہ اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اور وہ روبوٹ نہیں ہے، ان کی اپنی بھی رائے ہوتی ہے، اور ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے رائے میں، لیکن وہ ہر صورت میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. ان کی آرا میں جو اختلاف ہے، وہ اللہ قیامت کے دن اس کا حل بتا دیں گے کہ یہ کس کی بات کتنی صحیح تھی. اب یہاں ملائکہ کے مشاغل اور ملائکہ کی دعائیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ملائکہ کی دعاؤں کا مستحق بنائے. تو فرمایا الذین یحملون العرش، اور وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو، ومن حولہ، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، نمبر ایک یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ کی اس کے حمد کے ساتھ، یعنی اپنے رب کی اس کے حمد کے ساتھ، نمبر دو ویؤمنون بہ، اور وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، وہ تو آنکھوں دیکھا یقین رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھ ہی رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کس کا یقین ہوگا. اور نمبر تین وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اب دیکھیں ان کی تین دعاؤں، بلکہ چار دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے. نمبر ایک، یہ فرشتے جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے ہمارے رب، بے شک آپ نے احاطہ کر لیا ہر چیز کا اپنی رحمت اور اپنے علم سے، فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، بس آپ بخش دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جنہوں نے پیروی کی اللہ آپ کے رستے کی، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کی دوسری دعا، اور اللہ آپ بچائیے انہیں جہنم کے عذاب سے. اور تیسری دعا آ رہی ہے، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے ہمارے رب، داخل کیجئے انہیں ان جنتوں میں جن کے نیچے سے بہتی، بلکہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان نیک نیک لوگوں کو بھی جو ان کے باپ داداؤں، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں میں سے. تو فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ ان نیک لوگوں کو بھی جنت میں داخل فرما دیجئے، اور ان کے نیک رشتے داروں کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیجئے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ آپ زبردست ہیں، کمال حکمت والے ہیں. ان کی چوتھی دعا، وقہم السیئات، اور اللہ بچائے رکھیے انہیں برائیوں سے. ومن تق السیئات، اور جو کوئی بچا رہے گا برائیوں سے، یوم اذن فقد رحمتا، اس روز یقیناً اس پر ہوگا رحم.
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ ہے سب سے عظیم کامیابی. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اس قابل بنائے کہ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں. اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری کا ذکر آ رہا ہے. فرمائے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہیں پکار کر کہا جائے گا لَمَقْتُ اللَّهِ اکبر اللہ کی ناراضگی اللہ کی بیزاری کہیں بڑھ کر ہے مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ تمہارے اپنے آپ سے بیزاری اور خفگی سے. یعنی اہل جہنم اپنے آپ پر بگڑ رہے ہوں گے ہم نے کیوں نہیں بات مانی اللہ کی, ہم نے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان کیوں کر دیا, اپنے آپ پر غصہ کرے ہوں. تو کہا جائے گا کہ اللہ کو جو تم پر غصہ ہے وہ تمہارے اپنے آپ پر غصے سے کئی بڑھ کر ہے. استدعونا الی الایمان جبکہ تمہیں بلایا جاتا تھا ایمان کی طرف فتکفرون اور تم انکار کرتے تھے, سزا سے کوئی خلاصی نہیں ہو سکتی. فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتین اور وہ کہیں گے کہ اللہ اے ہمارے رب آپ نے ہمیں دو موتیں دیں یا ہمیں آپ نے دو بار موت دی واحیتنا اثنتین اور آپ نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا فاعتزفنا بذنوبنا بس ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا فہل الی خروج من سبیل بس کیا ہے کوئی نکلنے کا راستہ بز عذاب سے. تو ظاہر اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. البتہ یہ ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں بھی پڑھا تھا کہ دو موتیں اور دو زندگیاں, اصل میں ہم کچھ نہیں تھے, اللہ نے ہمیں وجود دیا, یہ ہمارا آغاز تھا, یہ روح, یہ گویا جو ہے ان روحوں کو پھر اللہ نے سلا دیا, یہ پہلی موت تھی جو دے دی گئی. اور پھر جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو روح کو لا کر اس کے جسم میں پھونک دیا جاتا ہے اور وہ پھر دنیا میں آ جاتا ہے, یہ پہلی زندگی ہے جو ہم یہاں گزارے. پھر یہاں جو موت آئے گی یہ دوسری موت ہوگی اور اس کے بعد جب قیامت میں اٹھایا جائے گا وہ دوسری زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی. اس طرح یہ دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی, یہاں آنکھ بند ہوتی ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی آنکھ کھل جاتی. تو یہ مختصر عارضی زندگی ختم ہوئی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی. تو موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, آگے بڑھیں گے دم لے کر. تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی کل زندگی ہے وہ غلط نظریہ رکھتے ہیں, اصل زندگی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اب سبب عذاب بیان ہو رہا ہے, انشاءاللہ یہ رکوع ختم کر کے بس ہم پھر نماز ادا کریں گے, چار رکعت پڑھنی ہے ہمیں. تو فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ اور یہ اس لیے کہ جب پکارا جاتا تھا صرف ایک اللہ کو کفر تم تو تم انکار کرتے تھے وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ اور اگر اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ بس فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے جو بڑی عالی شان والا اور بڑی کبریائی والا ہے. اب ترغیب توحید ہے, ترغیب الالتوحید هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وہی اللہ ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق, یہ پانی نیچے برستا ہے یہاں پر پھر کھیت اگتے ہیں اور درختوں پر پھل آتے ہیں اور جانور چرتے ہیں, وہ سب ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنتے ہیں. تو فرمایا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نصیحت نہیں حاصل کرتا مگر وہی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اب توحید فی الدعا کا ذکر, صرف اللہ کو پکارو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اپنی اطاعت وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو. تو کافر کہتے ہیں بھئی اوروں کو بھی تو پکارو, یہ بڑے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں یہ بھی دیں گے معاذ اللہ, انہیں بھی پکارو اور یہ بت جو ہے یہ بھی کرنے والا ہے اور یہ غازی کی قبر ہے اور یہ بھی مشکل کشا ہے اور یہ شہید کا مقبرہ ہے یہ بھی جو ہے تمہاری بگڑی بنائے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تو سب مخلوق ہیں اللہ کے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کو پکارو. اچھی طرح یاد رکھیے عالم اسباب میں تو کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے, آپ بیٹے سے کہیں بیٹا پانی پلا دو آپ, حالانکہ آپ اس سے مدد طلب کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں, تو کیونکہ اللہ نے یہ اسباب کی دنیا رکھی اس طرح ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ایک آدمی مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے میرے جو ہے پیٹ میں درد ہے آپ مجھے دوا تجویز کر دیں, اب وہ
جب ڈاکٹر کی گاڑی خراب ہوتی ہے وہ کسی مکینک کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ذرا دیکھو میری گاڑی گڑبڑ کر رہی ہے. مکینک کی الیکٹریسٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ الیکٹریشین کے پاس چلا جاتا ہے. تو ہر ایک کی ضرورت دوسرے سے لگے گی. تو اسباب کی دنیا میں ایک دوسرے سے مدد لینا, ایک دوسرے کو پکارنا یہ جائز ہے. البتہ صوفیہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ تین دفعہ سے زیادہ نہ پکارو. کسی سے آپ نے کہا کہ بھائی میرا ذرا خیال کرو یہ کام کر دو, اب ایک دفعہ کہا, دو دفعہ کہا, تیس دفعہ کہا تو بس اب خاموش. کام کون بنائے گا؟ انسان نہیں بنا سکتا, اللہ ہی بنا سکتا. تو آدمی پھر اللہ سے مانگے. تو صوفیہ یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا میں بھی اسباب میں بھی کسی کے پیچھے ہی پڑ جایا جائے, اسے خوشامد کی جائے, اس کی چاپلوسی کی جائے. یہ خیال کیا جائے بھائی اس کی فائل, میری فائل اس کے ہاتھ میں, یہی بڑھائے گا تو کام ہوگا. بھائی کسی کی فائل کسی کے ہاتھ میں نہیں, سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے, اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا. اس لیے لوگوں کی چاپلوسی کرنے, ان کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں. بس اللہ سے دعا کرو, وہی کرنے والا. ایک آدھ دفعہ یاد دلا دیا کافی. البتہ ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ سے پکایا جا سکتا ہے. دنیا میں تو ظاہر میں اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اس لیے افراد سے بات کی جا سکتی, لیکن غیب میں, غیب میں اب اللہ ہے سب سے اوپر, پھر فرشتے ہیں, پھر جنات ہیں, پھر جتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے وہ سارے ہیں. تو ان میں اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں تو یہ بھی شرک ہوتا ہے. تو دعا صرف اور صرف اللہ سے جائز ہے. اسے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. فدع اللہ مخلصین لہ الدین, بس صرف اللہ ہی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت. ولو کرہ الکافرون, خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. رفیع الدرجات ذو العرش, اور وہ اونچے درجوں والا ہے عرش کا مالک یعنی اللہ. یلقی الروح من امرہ, اور وہ بھیجتا ہے روح کو اپنے حکم سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. علی من یشاء من عبادی, جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یعنی انبیاء کرام پر. لینذر یوم التلاق, تاکہ وہ ڈرائیں جو ہے ملاقات کے روز سے, قیامت کے دن سے. قیامت کا آگے منظر بھی ہے. فرمایا یومہم بارزون, جس دن وہ سب اکٹھے ہوں گے. لا یخفى علی اللہ منہم شیء, تو نہیں چھپی رہے گی اللہ پر ان کی کوئی بھی شے. تو ویسے بھی نہیں چھپی ہوئی ہے, اور اس روز بھی کوئی اللہ سے اپنی کسی بھی بات کو نہیں چھپا سکے گا. اور اس دن پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم, کس کا, کس کی ملکیت ہے, کس کا اختیار ہے آج. للہ الواحد القہار, یہی جواب ہوگا کہ اللہ ہی کی ہے حکومت, اور جو سب پر غالب اور سب پر چھایا ہوا ہے. اليوم تجزا کل نفس, آج بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو بما کسبت, جو کچھ اس نے کمایا. لا یظلم اليوم, فرمایا لا ظلم اليوم, نہیں ظلم کیا جائے گا آج. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آگے فریضہ رسول بیان ہو رہا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ, اور ڈرائیے انہیں قریب آنے والے مصیبت کے دن سے. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ, جس دن دل گویا منہ کو آ رہے ہوں گے غم کے مارے. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ, اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی حمایتی اور نہ ایسی سفارشی جس کی بات سنی جا سکے. یا علم و خائنۃ العیون, وسط علم باری تعالیٰ, وہ اللہ تو آنکھوں کی خیانت سے بھی واقف ہے. وما تخفی صدور, اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے. واللہ یغزی بالحق, اور اللہ فیصلہ فرما دے گا انصاف کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ, اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس اللہ کے سوا دوسروں کو. لا یغزون بشیء, وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کچھ بھی. ان اللہ هو السمیع البصیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. وہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے, اور وہی تمہاری نیت ارادوں کو دیکھنے والا بھی ہے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب انشاءاللہ بریک بھی ہے, اس انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے یہ ختم کریں.